الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مضمون چل رہا ہے مختلف گناہوں سے بچنے کا، نیکیوں میں لگنے کا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی کا قیمتی اور سنہری موقع عطا فرمایا ہے، اس کو کارآمد بنانے کا کہ انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے، گناہوں سے بچتا جاتا ہے، اللہ تعالی کا مقرب بندہ بنتا چلا جاتا ہے. گناہوں کی زندگی انسان کو اللہ تعالی سے دور دھکیل دیتی ہے، اور نیکیوں کی زندگی انسان کو اللہ کے نزدیک لے جاتی ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے کئی ایک چیزیں سماعت فرمائیں. بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اور تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. پھر ان حضرات کے سامنے دنیا کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہ تھی، پھر دین کو وہ اہمیت دیا کرتے تھے، اسی دین کی بدولت اللہ پاک نے پھر ان کو اونچے رتبے اور مقام بھی عطا فرمائے. جمعہ کے مضمون میں بھی آپ حضرات جو حاضر ہوا کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے سماعت فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام جو ایک سیدھی سادھی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے بڑے رتبے اور مقام تھے. تو بندہ جب اللہ کی مان کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں، اور بندے کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منہا اور پوشیدہ فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات، بے شمار حالات ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کو اس رتبے اور مقام تک پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کے ساتھ محبت کا ایسا انوکھا انداز اختیار فرمایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے، صحابہ کے تذکرے آتے ہیں، ان کے نام، ان کے چرچے ہوتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں بھی جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے، اور انبیاء اور سابقین امم کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ تم بھی انہی طرح اچھے کارناموں کو اپناؤ گے، تم بھی اچھے بن جاؤ گے. بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلندی شان عطا فرماتے ہیں کہ ہم جیسوں کی تو عقل اس کا تصور بھی نہیں کر پاتی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا قصہ بڑا معروف اور مشہور ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ہو جاتے ہیں. احد کے دن میدان تیار تھا، رات مجاہدین سارے وہاں پہنچ چکے ہیں، دشمن بھی سب بستہ ہے. صبح صبح تہجد کے ٹائم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ماجد ہیں عبداللہ ابن حرام، تہجد کے وقت میں جاگے، بیٹے حضرت جابر سے فرمایا کہ بیٹے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میدان جنگ گرم ہوا، اور اس میدان کے اندر سب سے پہلے میں شہید ہوا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے اور رب کی ذات سے امید ہے کہ جام شہادت نوش کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، چنانچہ ایک کام کرنا کہ تمہاری جو بہنیں ہیں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اور بہن بھی کوئی ایک دو تین نہیں، نو بہنیں تھیں، سب کی سب کنواری چھوٹی عمروں کی. فرمایا کہ اپنی نو بہنوں کا خیال رکھنا، ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کر کے ان سب کو اپنے اپنے گھروں کا کر دینا، اور اپنے قرضوں کا بتایا کہ مجھ پر بہت قرضے ہیں، وہ سارے قرضے نمٹا دینا. یہ خبر دے دی صبح سویرے. دن کا آغاز ہوا، میدان جنگ گرم ہوا، ابتدائی مرحلے میں فتح ہوئی، لیکن ذرا سی چوک کی وجہ سے پھر نقشہ بدل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 صحابہ کی لاشیں گر گئیں. جب بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہوا، شہداء کو جب گنا گیا، ڈھونا گیا، تو اس میں حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن حرام بھی موجود تھے کہ جو جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت مغموم ہیں، اداس ہیں، غمگین ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے اور غموں سے بالکل چکنا چور ہیں۔ آپ نے پوچھا، جابر کیا بات ہے، آج بڑے اداس دکھائی دیتے ہو، مغموم ہو؟ تو اپنی دل کی حالت ظاہر کی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بہت بڑا صدمہ آ پڑا ہے۔ سب سے پہلے تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسرے یہ کہ پھر ساری تفصیل بتائی کہ احد کی صبح ابا نے خواب دیکھا تھا اور مجھے ذمہ داری سونپ کر گئے، بہت بھاری بھرکم، 9 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی ہے کہ بہنوں کا خیال رکھنا، صحیح طرح پرورش اور ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں کا کرنا، اور ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے بھی بہت بڑی ذمہ داری چھوڑ کر گئے ہیں کہ ابا کے اوپر قرضے تھے، ان قرضوں کی ذمہ داری بھی مجھے دے کر گئے ہیں۔ ان سب چیزوں نے مجھے صدمے سے چور چور کر دیا ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 9 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری کاندھوں پر آ گئی، اور ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے بھی ایک بڑا بوجھ سر پر آ گیا کہ قرضے اتارنے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دلاتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے جو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ جابر، جانتے ہو کہ جب کبھی کوئی فرزندان توحید میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ جام شہادت نوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ اس سے ملاقات فرماتے ہیں۔ تمہارے والد عبداللہ بھی جب جام شہادت نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عام طور پہ ہر شہید سے جب اللہ تعالیٰ ملاقات فرماتے ہیں تو درمیان میں نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، لیکن تمہارے والد سے جب اللہ پاک نے ملاقات فرمائی تو کفاحم بغیر حجاب، ایسے کھل کے ملاقات فرمائی کہ درمیان میں کوئی ایک بھی نور کا پردہ حائل نہیں تھا، بالکل آمنے سامنے اور ملاقات فرمائی ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالی نے تمہارے والد کو عطا فرمایا کہ روبرو بالکل بغیر کسی پردے کے ملاقات فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا تمنا علیہ یا عبدی، بندے بولو کوئی تمہاری چاہت ہو، کوئی تمنا ہو جو میرے سامنے کرنے چاہتے ہو، تمنا کا اظہار کرو۔ تو آپ کے والد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اتمنا علیک یا رب، اے میرے پروردگار، میں آپ کے سامنے اس بات کی تمنا کرتا ہوں، یہ اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوں، ان اعود الی الدنیا، کہ میں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کر چلا جاؤں، لاقتل فی سبیلک مرۃ اخرى، تاکہ دوبارہ آپ کی راہ میں جام شہادت پی سکوں۔ ایک دفعہ تو جان کا نذرانہ دے دیا، قتل ہو گئے، اور دوسرا کہ پھر دوبارہ دنیا میں پلٹنے کی چاہت ظاہر کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی کفالت کر دوں، بچیوں کو گھر کا کر دوں، قرضے اتار کے آ جاؤں، ذرا تسلی ہو جائے، نا۔ فرمایا کہ دوبارہ سے دنیا میں جانے کی چاہت ہے تاکہ پھر سے آپ کے راستے میں دوبارہ جام شہادت نوش کروں، پھر آپ کے راستے میں شہید ہو کر آؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے، اس بات کی تم نے تمنا کی ہے جس کے لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو دنیا سے ایک دفعہ آتا ہے واپس پلٹ کر دنیا میں نہیں جاتا۔ تو کہنے لگے کہ یا رب، آپ نے تو میرے ساتھ بڑا انعام کا معاملہ فرمایا، بہت اعزاز و اکرام مجھے دیے ہیں، میں تو یہاں بہت خوش و خرم ہوں، پیچھے والے میرے مغموم ہیں، غمگین ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح پتہ چلے کہ میں کس قدر خوشیوں میں ہوں، خوشحالیوں میں ہوں، اور یہاں میرے ساتھ کیا عزت و افزائی کے معاملے ہو رہے ہیں، تو یہ کم از کم کوئی خبر دینے کی کوئی بات ہو جائے، کسی طریقے سے میرے پیچھے والوں کو خبر دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کام میں خود کروں گا۔ یہ بندے کا وہ رتبہ اور مقام ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے اور اللہ کا بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کے ذمہ نہیں لگایا، فرمایا کہ ہاں یہ بات تمہاری ہے کہ تمہاری خوشیوں کا اظہار اور تمہاری نعمتوں کے اندر فراوانی کے ساتھ موجود ہونا، یہ کام میں خود انجام دوں گا اور تمہارے پیچھے والوں کو بتاؤں گا کہ تم کس طرح سے ہو۔ پھر قرآن کریم کی اللہ پاک نے آیات اتار دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، ان کو مردہ تصور مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو ایک ایسی حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کی ہاں بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے، وہاں وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے ہی مزے ہیں ان کے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کے اوپر انعامات فرمائے ہیں اس میں وہ بہت خوش ہیں، اس خوشی کا اظہار اللہ تعالی نے بندے کی چاہت پر خود قرآن کریم کی آیات اتار کر فرما دیا کہ جو جام شہادت نوش فرما کر گئے ہیں تازہ دم، 70 شہداء احد جن کے ٹکڑے ہوئے، کس کس نے کس انداز سے قربانیاں دیں، فرمایا کہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کے اعزاز اور اکرام کے ہاں بڑے معاملات ہیں، ان کو رزق مہیا کیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم الله من فضله، اللہ پاک نے جو اپنے فضل سے ان کو مالا مال فرمایا اس میں بہت خوش و خرم ہیں. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں پر بھی جو ابھی تک ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی تک ان سے آ کر نہیں ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہاں تو پہنچ کر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، دنیا کے سارے دکھ سارے بکھیڑے پیچھے رہ گئے، اور وہ لوگ جو وہ بھی پلٹ کر آگے آئیں گے تو وہ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یستبشرون، خوشی منا رہے ہیں اس بات کی کہ جو لوگ ابھی تک ہم سے آ کر نہیں ملے وہ بھی جب آئیں گے تو اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب وہ بھی یہاں پہنچیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل سے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع فرمانے والے نہیں ہیں. تو یہ شان ہے اللہ پاک نے بندوں کے یہ اعزاز رکھے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہو جاتے ہیں، پھر بندے کی چاہت کے مطابق خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شہادت سے پہلے اشارہ دے دیا کہ تمہارے جام شہادت کے نوش کرنے کا وقت آ رہا ہے، وصیت کر دی، صاحبزادے کو پہلے سے آگاہی دے دی کہ اشارہ ملا ہے، لگتا ہے کہ میرے شہادت کا وقت قریب ہے، اور جانے کے بعد اتنی مبارک ہستی کی زبان سے خوشخبری سنوا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے والد سے اللہ پاک نے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی حائل، بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی پردے کے بالکل آمنے سامنے ملاقات فرمائی ہے. اور پھر بندے کی چاہت قرآن کریم میں اتار دی کہ وہ لوگ جو یہاں سے جام شہادت نوش فرما کر گئے ہیں وہ کہیں ایسی جگہ نہیں گئے کہ جہاں پریشان ہوں گے، وہاں وہ بہت خوش و خرم بہت مزوں میں ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شہداء جب یہاں سے جاتے ہیں جنت میں بڑے خوبصورت سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان پرندوں میں اللہ پاک نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے، شہداء کی ارواح ان پرندوں میں بیٹھ کر سفر کرتی ہیں، جس طرح آج کی دنیا کے اندر لوگ جہازوں میں بیٹھ کر سفر کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر پھر اڑتے پھرتے ہیں. تو فرمایا کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم ہے اس میں قندیلیں لٹکی ہیں جہاں ان پرندوں کے ٹھکانے ہیں. یہ پرندے ان شہداء کو اپنے پوٹوں میں لیے ہوئے، اپنے جسم کے اندر لیے ہوئے پروازیں بھرتے ہیں، جہاں جہاں ان شہداء کی ارواح کے گھومنے کا دل چاہتے ہیں وہاں ان کو لے کر گھماتے ہیں. تو بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر بندے کے ہو جاتے ہیں، پھر بندے کی چاہت اور خواہش کو پورا فرماتے ہیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد ہی کے دن ایک ٹانگ سے معذور تھے، 65 سال کی عمر تھی، گھر میں کھلبلی مچی ہوئے سارے بچے تیاری کر رہے ہیں، کوئی تلوار کوئی زرہ کوئی خود سارے اپنے ہتھیار سنبھال رہے ہیں. آپ ایک ٹانگ سے معذور تھے لنگڑے تھے، آپ بھی اٹھے اور لنگڑا کر چلنے لگے اور کہا کہ لاؤ بھی میرے بھی ہتھیار میرے بھی اوزار. اہلیہ مسکرائیں کہا کہ لو بھائی لو، ٹانگ سے معذور ہیں یہ بھی چلے جہاد کو؟ کہا کہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ تو ویسے بھی مستثنی ہیں معذور ہیں. بیٹوں نے بھی کہا کہ ابا آپ چھوڑیں، ہم ہیں نا، ہم آپ کی طرف سے جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی شوق اور جذبہ ایسا تھا کہ جب اہلیہ نے کہا کہ آپ جیسوں کے لیے نہیں یہ بات، اور بیٹوں نے بھی چاہا کہ ابا رکے رہیں ہم لوگ چلے جائیں، تو خود ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے اور میری بیوی مجھے روکنا چاہتے ہیں، میرے بیٹے خود تو تیار ہو کر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ مقابلے کے لیے، اور میں نے بھی تیاری پکڑنا چاہی تو مجھے بتایا کہ تم لنگڑے ہو آپ گھر میں رہو، اور بیوی بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں کہ جہاد کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں. ان کے اس جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. چنانچہ اپنا ہتھیار سنبھالا، میدان احد میں حاضر رہے، اور جب مقابلہ شروع ہوا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے کفار کے صفوں میں داخل ہوئے اور کفار کو مارتے ہوئے ان کی صفوں میں گھس گئے، اور جب مار کا ختم ہوا تو دیکھو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے. جس وقت شہداء کو
جمع کیا جا رہا تھا، معاملات چل رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح کو کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں، اور جاتے جاتے دعا کر گئے تھے، یا اللہ مجھے زندہ سلامت گھر واپس نہ لوٹانا، آپ کے راستے میں شہادت کا جام پینے کے جذبے سے نکلا ہوں، اب جام پلا دینا. تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، تعلیم دی، اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی ہے. اپنے صحابہ کا حد سے زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے. جا رہے تھے، ایک دن ایک صحابی نے مسواک پیش کی، دو مسواکیں تھیں، ہدیتاً پیش کر دیں. آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، ہدیہ وصول کر کے آگے بڑھے. ان دونوں کے اندر ایک مسواک ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھی تھی، صاف ستھری سی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی مسواک خود رکھ لی اور سیدھی صاف ستھری والی مسواک اپنے ساتھی کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ٹیڑھی والی دے دیں، آپ صاف ستھری سیدھی والی رکھ لیں. فرمایا، نہیں نہیں، میرے لیے ٹیڑھی صحیح لیکن تمہیں سیدھی. اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے، دست شفقت رکھا کرتے تھے، ان کی بات بات پہ تربیت فرمایا کرتے تھے، اور ان کی پھر ایسے رتبے اور مقام بنائے کہ آنے والوں کو تربیت دی کہ کس طرح سے حقوق نبھائے جاتے ہیں، کس طرح سے زندگی کے جینے کے سلیقے سکھائے ہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے بڑے آدمی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، گھر کے اندر صحابہ بھی موجود تھے، بالکل کھچکچ بھرا ہوا تھا. تو حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی بھی آئے دروازے پر، قریب جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس دیکھا، جگہ نظر نہ آئی تو اپنی چادر سمیٹی، اس کو لپیٹ کے گول بنا کے پھینکی. فرمایا، لو جریر، اس کو بچھا کے بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو لیا، سینے سے لگایا، چوما چہرے پہ لگایا، کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میری اتنی عزت افزائی فرمائی کہ اپنی چادر مجھے عطا فرما دی، اس چادر پر بیٹھنا میں بید بھی سمجھتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی. سینے سے لگایا اور اس کو چوما، پیار کیا، اور پھر واپس عطا کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر آپ تھی. اس قدر آپ اپنے ساتھیوں کا خیال فرماتے تھے اور اس قدر نوازشات فرمایا کرتے تھے. یہی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین شام سے آئے تھے، قندیل لے آئے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے لیے. جمعرات کی رات تھی اور رات کے ٹائم میں زنجیروں کے اندر قندیل لگا کر تیل ڈال کے اس میں دیے جلا دیے گئے. رات کو جب آپ تشریف لائے مسجد میں تو مسجد بڑی روشن، گہما گہمی، رونق. فرمایا کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ بتایا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی شام سے قندیل لائے ہیں. آج کل کے زمانے کے جیسے فانوس ہوتے ہیں تو اس زمانے کی قندیل کہ جو زنجیروں میں بڑی نفاست سے بنی ہوئی، اس میں تیل ڈال کے شمع روشن کر دی جاتی تھی، پھر روشن ہوتی تھی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کاوش کے اوپر جو ان کو سر دست انعام دیا، فرمایا کہ اے جریر، تم نے اسلام کی مسجد کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے. اور پھر فرمایا کہ کاش کہ اگر میری کوئی ایسی بچی تیار ہوتی جو نکاح کے قابل ہوتی تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا. اس پوری تمہاری کاوش کے انعام کے طور پر اپنی بیٹی تمہیں دے کر تمہیں اپنا داماد بنا لیتا. اتنے میں ایک اور صحابی موجود تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی نہ صحیح تو میری تو صاحبزادی تیار ہے شادی کے لیے بالکل، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنی بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے ہاتھ کے ہاتھ ان کی بیٹی کا نکاح انعام کے طور پر حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی سے فرما دی. ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ کی جو تعلیم اور تربیت تھی اس کی قدر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان بندوں کی قدر کی ہے. پوری امت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب اور مقرب ہے. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہو جاتے ہیں، پھر ایسے رتبے اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ یہی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آگ بڑی مدینہ طیبہ کی طرف بھڑکتی ہوئی چلی آ رہی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جریر ذرا جانا، سنا کہ آگ دہک گئی اور بھڑکتی ہوئی مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے، ذرا جا کر آگ دھکیلنا. کہاں آگ، کہاں انسان. آگ تو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، خاک کر دیتی ہے، لیکن رتبے رتبے کا فرق ہے، ذات ذات کا فرق ہے، حیثیت حیثیت کا فرق ہے. حضرت جریر اپنی چادر کو لے کر کوڑا بنایا اور بڑھے اس آگ کی طرف بڑھے، اور پھر اس کوڑے سے اس آگ کو ہکانے لگے جس طرح بکری کے ریوڑ کو انسان لاٹھی سے ہکاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ واپس پیچھے پلٹی اور آگے آگے اس طرح بڑھنے لگی جس طرح بکریوں کا ریوڑ اپنے مالی سے ہکائے جا رہے, اور وہ پیچھے پیچھے اور آگے آگے دھکیلتے دھکیلتے وہ پیچھے تک دھکیل کے آ گئے. یہ مقام اللہ پاک نے صحابہ کے دکھائے ہیں کہ جب ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیا, تو پھر اللہ تعالی نے ایسے کام انجام دلوائے ہیں کہ جو صحابہ بالکل سیدھے سادے تھے ان کے ساتھ اللہ پاک نے وہ عزت و شرف کے معاملات فرما دیے کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سارے اعزاز عطا فرمائے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بہت سارے وہ معجزات جو اپنے سابقہ پیغمبروں کو عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے بطور کرامت کی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی. ایک دفعہ لشکر چل رہا تھا اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے درمیان میں دریا آ گیا. اب دریا کا عبور کرنا مشکل کام تھا کہ نہ وہاں کوئی پل نہ کشتیاں, اور پورا ایک لشکر تیار ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو جو ان کے جرنیل تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا کہ ٹکڑیوں میں بن جاؤ, میں آگے آگے چلتا ہوں, میرے پیچھے پیچھے آتے چلے جاؤ. جماعتیں بنا لی, ترتیب ہو گئی, اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر دعائیں پڑھ کے دریا کے اندر گھوڑوں کو اتار دیا. عام طور پہ دریا جب چلتا ہے اس میں بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے, لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں, نگاہیں جن کی رب پر ہوں, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر نکلے ہوئے ہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلنے والے توکل علی اللہ جب آگے قدم بڑھائے تو پورا لشکر یک بعد دیگر جماعت در جماعت جماعت در جماعت ایک کے پیچھے ایک اترتے چلے گئے اور پورا دریا عبور کر گئے, اور کوئی جان یا کوئی گھوڑا یا کوئی مال ضائع نہ ہوا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ راستے میں ایک صحابی کا پیالہ تھا پانی پینے کا کٹورا, وہ ذرا سی بے احتیاطی میں گر گیا اور وہ پانی کے بہاؤ میں چلا گیا, کیونکہ پانی اس طرف جا رہا تھا, یہ اس کو آڑے آڑے پار کر رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کٹورا ہوا اس پانی پر ڈولتا ہوا ایک جانب نکل گیا. تو بعد ساتھیوں نے کہا کہ شاید تمہاری نیت میں فطور تھا, دیکھو تمہارا کٹورا تو گیا. اللہ تعالیٰ کتنی لاج رکھنے والے, اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ساتھی مجھے متہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید تمہاری نیت میں فطور تھا, حالانکہ میں تو اسی نیت کے ساتھ نکلا ہوں جس نیت کے ساتھ یہ لوگ نکلے, لیکن میرا کٹورا پانی میں گر گیا اور پانی بہا کر لے گیا تو متہم ہو رہا ہوں, اللہ میری لاج رکھ لے. اللہ میں سے دعا مانگی دلی دل میں, اور ابھی چل رہے ہیں, چلتے چلتے جب دریا پار کر کے کنارے پر اترے, کنارے پر پہنچے تو کٹورا پہلے سے وہاں موجود تھا, حالانکہ پانی بہا کر اس طرف لے کر گیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی لاج رکھتے ہیں. جب وہاں کنارے پر پہنچے تو دیکھے کٹورا کنارے پر پڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت اعزاز عطا فرمایا, بہت خصوصیات عطا فرمائی. یہ امت اگر اپنے رتبے اور مقام کو پہچان لیتی ہے تو پھر اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ وہ معاملات فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے, نیکیوں میں لگتا ہے, اطاعت کے جذبے میں سرشار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں چلتا ہے آگے, تو پھر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر بندے کے ساتھ اپنی مہربانیوں کے معاملات فرماتے ہیں. تو جو مضمون چل رہا تھا اسی میں اب یہ مضمون ہے کہ جس میں انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور لغو اور لا یعنی چیزوں سے بچتا رہے. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ذمہ دار ہو جائے اس چیز کا کہ وہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت سارے افعال اور اعمال ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں, جنت کی ضمانتیں دی ہیں. ابھی تو لوٹنے اور سمیٹنے کا موقع ہے, زندگی ہے, دم میں دم ہے, جان میں جان ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے آخرت کا معاملہ بڑا آسان بنا سکتے ہیں. کاش کہ ہمیں قدر ہو, لیکن اگر وقت کو غفلت میں گزار دیا, گناہوں میں لگے رہے اور دنیا کے سلسلے میں آخرت کو فراموش کر گئے اور وقت ایسے ہی گزرتا رہا, آخرت میں خالی ہاتھ گئے تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی اگر تم مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا کہ ایک تو وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان, کہ زبان کو صحیح استعمال کرو گے, اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچاؤ گے, اور دوسرے فرمایا کہ جو انسان کی دو رانوں کے درمیان ہے, مراد شرمگاہ, کہ اپنی زبان اور شرمگاہ کے تحفظ کی تم مجھے ضمانت دے دو کہ یہ دو چیزیں غلط استعمال نہیں ہوں گی, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے سمجھداروں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, کہ اگر انسان جنت کا سودا کرنا چاہے، اگرچہ جنت کوئی آسان نہیں، اس کے لیے مجاہدے اور محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوش کرنے کے لیے سارے کام بتا دیے کہ کن کن کاموں سے میں خوش ہوتا ہوں. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو دنیا کے اندر انسان اگر محنت کر لے، اپنی زبان قابو میں کر لے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کہ موقع پر انسان کی نگاہ جھک جائے اور موقع پر انسان کی زبان رک جائے، تو یہ بڑے اونچے درجے کا اپنے وقت کا ولی ہے. نگاہ سامنے گناہ کا موقع ہے، عین موقع پر نگاہ جھک جائے، آسان کام نہیں. اور نمبر دو، زبان بولنے کا موقع ہے، چل سکتی ہے، کہہ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن عین موقع پر زبان رک جائے. تو دو چیزیں ہیں کہ موقع پر نگاہ جھک جائے، زبان رک جائے. فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا یہ ولی ہے. تو نگاہوں کی حفاظت نصیب ہو جائے، شرمگاہ کا تحفظ نصیب ہو جائے، جوانی انسان اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اندر گزارتا ہوا آگے بڑھ جائے. یہ جوانی کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہا کر لے جاتے ہیں اور انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتے ہوئے جوانی کے پروان چڑھا ہے، فرمایا کہ وہ عرش کے سایہ کے اندر بیٹھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب افراد کا تذکرہ فرمایا سات قسم کے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن اس حدیث میں ایک ساتھ آپ نے فرمایا، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں جن کا طبقہ ایسا ہوگا کہ وہ خوش نصیب جماعت ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں بیٹھے ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. امام عادل، پہلا وہ شخص ہے کہ جو حاکم وقت ہے، حکمران ہے، اور وہ عدل و انصاف سے اپنی رعایا کے ساتھ مہربان ہے. اونچے درجے میں امام عادل، حاکم وقت، کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کر کے چلا جائے. اور نچلے درجے کے اندر ہر وہ شخص، الا کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص سے اسے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر انسان اپنے دائرۂ کار کے اندر، اپنی دائرۂ حیات کے اندر، اپنی زندگی کے جس شعبے میں کام کر رہے، تو جو اس کے ماتحت افراد ہیں، اس کے اندر اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق صحیح طرح نبھا رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، کوئی حق تلفی نہیں کر رہا، تو اس صورتحال میں یہ بھی امام عادل کے تحت آتا ہے. اور اپنے ماتحت کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اب تک میں لوگوں میں سب سے بڑا عادل بن جاؤں. میں پسند کرتا ہوں، احب ان اکون اعدل الناس، میری خواہش یہ کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں. تو بڑا پیارا، بہت مختصر، بڑا آسان ایک آپ نے پیمانہ عطا فرما دیا کہ جب کبھی تم پرکھنا چاہو کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں، اور دیکھو کہ میں عدل سے کام لے رہا ہوں کہ نہیں، تو فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک. اتنا چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. جب کبھی کوئی معاملہ آ جائے، سامنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ کرو، وہی سلوک کرو، وہی معاملہ کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اور یہ دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کر رہا ہوں کہ نہیں، صحیح سلوک کر رہا ہوں کہ نہیں، صحیح معاملہ کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کے لیے فرمایا کہ دو لمحے کے لیے عدل بدل ہو جاؤ. سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ لو، اپنی جگہ پر سامنے والے کو رکھ لو کہ اس کی جگہ پر میں ہوں اور میرے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک، یہ معاملہ اختیار کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا. اگر اچھا لگے گا تو مطلب ہے کہ میرا سلوک سامنے والے کے ساتھ اچھا ہے، اور اگر مجھے برا لگے گا تو سمجھ لیا جائے کہ میں سامنے والے کے ساتھ رویہ صحیح اختیار نہیں کر رہا. چند لمحوں میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں کہ غلط. ایک کسوٹی دے دی، ایک پیمانہ اور ترازو دے دیا کہ جب ناپنا چاہو. احب للناس ما تحب لنفسک، ہمیشہ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اور یہ چیز دیکھنا کہ کیا چیز پسند کیا نہ پسند، تو عدل بدل کے مقام پہ انسان تصور کر لے کہ سامنے والے کے موقع پر میں ہوں، میرے موقع پر سامنے والا، تو میری چاہت کیا ہوگی کہ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، کیا معاملہ اختیار کیا جائے. لمحے میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے. تو بڑے پیمانے پر حاکم وقت وہ جب عدل و انصاف کر کے حکومت کر کے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی, اور نیچے درجے میں ہر شخص اپنے رعایا اور اپنے ماتحت اور جس کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے, گھر کا سرپرست ہے, والد ہیں, بڑے ہیں, جن کی ذمہ داری اس گھرانے کی ہے تو اس پورے گھرانے کے وہ مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ صحیح طرح حقوق نبھاتے رہے, بیٹوں کے, بیٹیوں کے, بیوی کے, بہن بھائیوں کے, سب کے حقوق صحیح طرح نبھاتے رہے, تو عدل و انصاف کے ساتھ سب کو حق دیتے رہے اور اسی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ واپس چلے گئے تو آخرت میں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی امام عادل کے زمرے میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے, مسجد میں اٹکا رہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز, دوسری کے بعد تیسری نماز, زندگی کے سارے شب و روز اسی میں گزر گئے, پاکی نہ پاکی, وضو غسل, آنا جانا, مسجد کے چکر, گرمی سردی, رات دن صبح شام ایک کر کے رکھتا ہے, کبھی بھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑتا, ایسا شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص کے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہے, اٹکا رہے, لگا رہے, فرمایا کہ یہ بھی عرش کے سائے میں اللہ پاک اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے, یہاں تو آزادی ہے, مؤذن تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, حی علی الصلاح, آ جاؤ بھائی وقت آ گیا ہے نماز کا, نماز کی طرف آ جاؤ, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کا وقت آ گیا, کامیابی کی طرف آ جاؤ, وہ تو اپنا پیغام دے دیتا ہے, پکار سنا دیتا ہے, منادی ندا کر دیتا ہے, لیکن اب سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوتا ہے یا غفلت کے اندر وقت گزار دیتا ہے. یہاں تو وہ بہت سے اوقات غفلت میں گزار دیتا ہے, صرف جمعے جمعے حاضری لگا کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے فریضہ ادا کر لیا, بہت سے رمضان ذمہ داری نبھا لیتے ہیں بس, حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے دم میں دم اور جان میں جان اور آپ کے قدمین شریفین میں جان تھی, اس وقت تک بھی آپ تشریف لائے ہیں امامت کرائی, بالکل جب آپ نڈھال ہو گئے, چلنے کے قابل نہ رہے, اس وقت فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ جاؤ نماز پڑھا دو. تو بہرحال منادی ندا کرتا ہے, پکارتا ہے, بلا لیتا ہے, سن کر سنی انسنی کر دینے والا, وقت اس کا بھی گزر رہا ہے, لیکن اذان سنتے ہی فکر مند ہو جانے والا. حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہوا, خواب میں دیکھا کہ رتبے اور مقام میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی بلند مرتبہ پا گیا, تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا, عجیب بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا مقام پا گیا, کیا وجہ تھی؟ تو سوچا چلو اس کے گھر والوں سے جا کے حالات معلوم کرتے, تو گیا, اس کی بیوی سے معلومات حاصل کی کہ بھئی تمہارے شوہر کے کیا معمولات تھے, لوہار تھا, لوہا کوٹتا تھا, تو کہا کہ وہ تو لوہار تھا, سارا دن لوہا کوٹتا تھا, محنت کر کے آتا تھا تھکا ماندہ, رات کو جب گھر میں آ کر لیٹتا تھا تھک کے چور چور, وہ ایک حسرت کا اظہار کرتا تھا, کاش کہ میرے پاس بھی قصب معاش کے انتظامات ہوتے اور میں روزگار کی طرف سے بے فکر ہوتا تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کو کھڑے ہو کر دیر دیر تک اپنے اللہ کے سامنے عبادت کرتا, لیکن تھک کے چور چور ہوتا تھا تو ہمت ساتھ نہیں دیتی تھی, لیٹ کے سو جاتا تھا. اور دوسرے اس کی عادت یہ تھی کہ لوہا کوٹتا ہوتا تھا, لوہا کا اگر وہ کوٹنے کے دوران اپنا ہتھوڑا اگر اٹھایا ہوا ہے اور کان میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان شروع ہوئی, تو کہا کہ وہ اس ہتھوڑے کو مارتا نہیں تھا, اسی جگہ چھوڑ کر کام ادھورا چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے چل پڑتا تھا. یہ دو عمل تو ہم نے اس کے دیکھے, اس کی برکت سے اللہ پاک نے دکھا دیا کہ بندے نے سچی تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے اظہار کیا کہ کاش کے میرے پاس بھی وسائل ہوتے تو میں بھی خوب رات رات بھر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا, عبادت کرتا, اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا, تو اللہ پاک نے ان سے بھی بڑھ کر رتبہ اور مقام عطا فرما دیا. غرض یہ کہ نماز, منادی نماز کے لیے پکارتا ہے آ جاؤ, تو خوش نصیب بندے تو فوراً چل پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے ان کے ایمان کی گواہی دے دو کہ جو لوگ صبح و شام مسجد آتے جاتے ہیں یہ پکے اہل ایمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, مومن ہیں, اور جو منادی کی پکار سن کر بھی پڑے رہے, غفلت کی زندگی گزارتے رہے, دنیا کے کام کاج میں مشغول اور مصروف رہے, فرصت ہی نہ ملے نماز کی, آخرت میں ان کے دوست یار پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, ارے یار تو مسلمان تھا, یہاں تو جہنم کی آگ میں کیوں جل رہا ہے؟ قالو, جواب دیں گے لم نکو من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. اس وقت یہی نماز کا نہ پڑھنا آخرت کے اندر ان کو دھکیل کر لے جائے گا جہنم کی آگ میں, اور پھر وہ اقرار کریں گے لم نکم من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، نہ نماز پڑھتے تھے نہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ہم تو مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑا لیا کرتے تھے. آج پتہ چلا کہ کتنا بھیانک انجام ہے. غرض یہ کہ جو شخص رجل قلبه معلق بالمساجد، مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا رہے گا عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرقا علی، دو ایسے لوگ کہ جو صرف اللہ کی کسی اللہ کی وجہ سے کوئی بھی سبب اللہ کی ذات بن جائے، اللہ کی ذات کی وجہ سے وہ آپس میں محبت رکھتے ہوں، اس محبت میں وہ ملے اور اسی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. تحابا فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت میں وہ جڑے، اسی محبت میں بچھڑ گئے، اللہ پاک انہیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہو گیا، جوانی کی حفاظت کی، عبادات طاعت کرتے ہوئے پاک صاف زندگی آگے پروان چڑھائی کہ جوان جب ہوا عبادت و طاعت کرتے ہوئے، تو فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو جوان اپنی جوانی کو پروان چڑھائے گا اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. امام عادل، اسی طرح وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، وہ دو افراد کہ جن کی آپس کی محبت اللہ کی ذات ہو، اور چوتھا وہ شخص کہ جو جوانی اپنی اللہ کی عبادت کے اندر عبادت کرتے ہوئے پروان بڑھے. اور آگے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو صدقہ دے خیرات کرے ایسا پوشیدہ اور چھپ کر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ملے کہ اس نے کتنا خرچ کیا، کیا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اتنا خفیہ طور پر صدقہ خیرات کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہوئی. مطلب یہ کہ بالکل خفیہ طور پر صدقہ خیرات کرنے والا. صدقہ خیرات ویسے بھی بڑی پیاری عبادت ہے. فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. دعوو مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ ادا کر کے، صدقہ دو گے بیماری صحیح ہو جائے گی. اور ایک اور بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچاتے ہیں. حضرت حارث ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے آخر وقت میں، آخر زمانے میں، ظاہر ہے اس زمانے میں بھی جیسے آنکھوں میں موتیا اتر جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اب تو چشمے چل گئے، آپریشن چل گیا، ترقیاتی دور ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ اس کی تدارک ہو جاتے ہیں اور انسان کی بینائی دوبارہ اسی لیول پہ آ جاتی ہے. پہلے وقتوں میں یہ صحابہ کے کئی ایک صحابہ ایسے، حضرت حسان بن ثابت نابینا ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، حضرت حارث بن نعمان اور ایک کئی صحابہ ہیں جو بڑھاپے کے اندر پہنچ کر نابینا ہو چکے تھے. تو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جہاں ان کی بیٹھک تھی، جہاں لیٹتے بیٹھتے سوتے ہوں گے، وہاں سے دروازے تک ایک رسی انہوں نے باندھی ہوئی تھی. جب کبھی دروازے پر کوئی سوالی آتا، فقیر آتا، سوال کرتا، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو، ہر ایک کی چوکھٹ پہ گداگر نہیں آتے. تو جب دستک ہوتی، کوئی گداگر آتا، فقیر آتا، تو صدقے کے پیسے اٹھاتے، خیرات کے پیسے اٹھاتے اور خود چل کر اس رسی کو پکڑتے پکڑتے دروازے تک پہنچ جاتے. تو گھر والے کہاں کرتے تھے کہ ابا آپ خامخواہ اتنی زحمت کرتے ہیں بڑھاپے میں، پیسے ہمیں دے دیا کریں، ہم دے کر آ جایا کریں گے. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص خود اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں. حسن خاتمہ کا ایک بہترین نسخہ ہے. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہوئی، تو اللہ پاک بھی اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص خوش نصیب بندہ کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے. اس تنہائی میں اللہ کو یاد کر کر آنسو بہانے والے کو اللہ تعالیٰ جن آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. بندہ مجھے یاد کر کر کے روتا تھا دنیا میں، آج مائیں اپنے بچوں کی جدائی میں، بیٹا کمانے کے لیے، نوکری کے لیے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، پڑھائی لکھائی کے لیے چلا جاتا ہے، ماں کے دل دماغ میں ہمیشہ اپنا وہ بیٹا بسا رہتا ہے، بات بات میں اس کے تذکرے کرتی ہے. خدا نہ خواستہ دنیا سے کوئی بچہ چلا جاتا ہے تو اس کے تذکرے کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی ہے. یا اسی طرح اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں کہ انسان دوسرے تیسرے کو یاد کر کے، رشتوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، لیکن بڑے مبارک ہیں وہ آنسو جو اپنے مالک کو یاد کر کے انسان کی آنکھ سے بہ پڑے. رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھیں آنسو بہا دیں. یہ قطرے بڑے مبارک ہیں، یہ آنسو بڑے مبارک ہیں جو اللہ کی یاد میں نکلیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف اور خشیت میں نکلنے والے آنسو بڑے قیمتی، بہت مبارک ہیں۔ اور تنہائی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کے غار میں چھپ جائے، سناٹے میں جا کر پھر اللہ کو یاد کرے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جہاں انسان نے تصورات یا انداز میں معاشرے سے ہٹ کٹ گیا، بھرے مجمع کے اندر بھی وہ تنہا ہے۔ اپنے اللہ سے لو لگانی ہو جب کبھی، تو آنکھیں بند کی، یکسوئی سے ایک طرف ہو کر بیٹھا، یہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ اب اپنے اللہ کو دھیان میں لا کر، اس کا استحضار کر کے، اس کی نعمتوں کو، اپنے اوپر جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کا دھیان لائے، اور پھر اپنے گناہ اور اپنی کوتاہیاں، اپنی غفلتیں، اس کا انسان استحضار کرے، تو ایک طرف سے انعامات کی بارش اور دوسری طرف سے خطاؤں اور کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کا بہتات۔ تو انسان جب ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتا ہے کہ ربا میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، راتیں میری گناہوں سے بھری ہوئی، دن میرے گناہوں سے بھرے ہوئے، غفلت سے بھرے ہوئے، لیکن تب بھی آپ مجھے رات کو کھانا کھلا کر سلاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی مجھے کھانا کھلاتے ہیں، دن میں مجھے کبھی بھوکا نہیں مارا، لباس پوشا کبھی میرا نہیں چھینا، مجھے رہنے سہنے کے لیے گھر بار دیا ہوا ہے، سواری دی ہوئی، لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہوئی ہیں، میں تو اس قابل نہ ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے مجھ پر اس قدر انعامات کی بارش کی ہوئی۔ بندہ اس چیز کا استحضار کرتا ہے، خود بخود پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو رجل ذکر اللہ خالیاً، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رولے، تو یہ رونے والا بھی عرش کے سائے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ساتویں چیز، سننے میں تو بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ دعاتہ رجل دعاتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت جو حسن و جمال والی تھی، حسب نسب والی، مالدار، خوبصورت کوئی لڑکی دعوت دے گناہ کی، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سننا آسان ہے لیکن آج کل کے زمانے میں اس کا ہونا بڑا مشکل اور ناممکن اور محال دکھائی دیتا ہے۔ آج کل تو ماحول میں جستجو ہے، طلب ہے کہ آگے بڑھے، ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے چار دوستیاں ہو جائیں، اور گناہ کا ایک دروازہ بند ہو تو دوسرا دروازہ کھل جائے۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو کہیں آفر آئی، پیشکش ہوئی، اور ایک طرف سے معاملہ آ رہا ہے محبت، کشش، اور اس کو گناہ کی طرف رغبت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہے، منصب عہدے والی اور مثال اچھے خاندان والی ہے، اور وہ اس کو اپنی طرف پھسلا رہی ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، اور یہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے ہٹ جائے، دور چلے جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو جنت کے سودے دنیا میں کرنا آسان ہے، آج تو موقع ہاتھ لگے ہوئے ہیں کہ انسان عدل و انصاف سے بھی کام لے سکتا ہے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ سکتا ہے، اللہ کے لیے محبتیں کر سکتا ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتا ہے، خفیہ صدقے خیرات کر سکتا ہے، تنہائی میں مالک و خالق کو یاد کر کے آنسو بہا سکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ یہ معاملات اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سچے، اللہ کی ذات سچی، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے حبیب سچے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سچی، اس زبان سے نکلے ہوئے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگایا، تھکایا، اور خوب محنتیں کر کے سرمایہ جمع کر کے چلے گئے، راتوں کو جاگتے تھے، عبادت اور طاعت کرتے تھے، دنوں میں عبادتیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلایا کرتے تھے، یہی محنت انشاءاللہ جو دنیا کی زندگی میں کی جاتی ہے آخرت میں جا کر کام آئے گی۔ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی۔ جو یہاں محنت کر کے جاتے ہیں، ساری رات انسان عبادت نہ کر سکے، بڑا پیارا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آدھی رات اس کو پوری عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور جس نے سونے پر سہاگا نور اعلی نور، صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، اس کو اگلی رات پوری عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کو اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھنے والا پوری رات آرام سے ٹھانٹ سے سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، سردی ہے، نرم گرم بستر اور لحاف کے مزے لے رہا ہے، لیکن رات عشاء بھی جماعت سے پڑھی ہے، صبح فجر بھی جماعت سے پڑھی ہے، پوری رات اس کو عبادت کا ثواب حاصل ہو گیا۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا رہا ہے مزے سے لطف اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، لقمہ حلال کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کا شکر ادا کر دیا. فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب اتنا زیادہ پا لیتا ہے جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے روزے رکھنے والا. روزے دار صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر کے جتنا ثواب حاصل کرتا ہے. فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمت کا احسان ماننے والا، وہ بھی اتنا بڑا اجر و ثواب پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو لٹانے کے بہانے بنائے ہیں، بندے کے اندر طلب اور جستجو ہو، اپنے آپ کو صحیح روش پر ڈال لے اور صحیح راستے پر آ جائے، صحیح ڈگر پر چل پڑے، اور وہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما کر گئے ہیں صراط مستقیم کا، اس راستے پر چلے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بچتا رہے. جنازے سے تشریف لائے تھے آپ، تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، صحابہ بھی تھے. آپ نے ایک لکیر کھینچی زمین پر، مٹی پر، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں بائیں کھینچ دی ایک لکڑی سے، چھڑی سے. فرمایا کہ یہ جو نقشہ تم دیکھ رہے ہو، یہ جو بیچ والی لکیر ہے جو سیدھی میں نے کھینچی، صراط مستقیم ہے. دائیں بائیں جو چھوٹے نشان میں نے ڈالے، یہ شیطان کے راستے ہیں. جب تم صراط مستقیم پر چلو گے، دائیں بائیں موقع بموقع تم کو شیطان آئے گا، تم کو اپنے جال میں پھنسانا چاہے گا. جو کوئی صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹ گیا، وہ شیطانی جال میں پھنس جائے گا. اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال کر سیدھے سیدھے گامزن ہو جاؤ، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، منزل تمہاری قدم چوم لے گی. صاف ستھری شریعت مطہرہ دے کر گئے ہیں اور سیدھا راستہ بتا کر گئے ہیں. اس راستے پر چل کر انسان اتباع سنت کے اندر اپنی زندگی ڈھال کر، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی میں لگ کر، اطاعت اور فرما برداری کے جذبوں میں سرشار ہو کر آگے قدم بڑھاتا رہے، ہر بڑھنے والا قدم اس کو اللہ تعالیٰ سے مقرب اور قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک و نیک بنائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھی ہماری خوب اچھی بنائے، آخرت بھی ہماری سنوارے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے رب ہمیں دنیا بھی خوب بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی اور خوب سے خوب تر عطا فرمائیے، اور آخرت بھی ہمیں خوب بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی عطا فرمائیے. بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، بندہ مانگ لیتا ہے دنیا اور آخرت کی انسان کو کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. انسان ایک صاف ستھری راہ متعین کر کے اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کے آگے بڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو انشاءاللہ وہی رتبہ مقام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی چاہت کے مطابق، پھر اس کی مرضی کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے ہیں. بہت سے بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. اویس بھائی کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، اسد علی صاحب، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، یہ بیمار ہیں. دعا فرمایا کہ اللہ پاک ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے. قاری خلیل احمد صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اور بھی جو دنیا سے جا چکے، اللہ پاک سب کی مغفرت کاملہ فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، حاضری کے موقع عطا فرماتے ہیں. یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائیے. ہماری کسی بھی نالائقی کی وجہ سے، کسی بھی گناہ اور جرم کی وجہ سے اپنے گھر سے محروم نہ فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو عبادات کا ذوق اور شوق عطا فرمائیے، اخلاص کے جذبے عطا فرمائیے، اتباع سنت سے سرشار فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نقالی نصیب فرمائیے. ظاہر بھی ہمارا سنوار دیجیے، باطن بھی ہمارا سنوار دیجیے. اے الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا اپنانا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے اللہ، ہم سب کو بابرکت خیر اور اعمال صالحہ والی زندگیاں عطا فرمائیے، نیکیوں سے بھری ہوئی لبریز زندگیاں عطا فرمائیے، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائیے، گناہوں کی نفرت اور بیزاری عطا فرمائیے، گناہوں سے دوری عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی آپ کے بندے تھے، حضور کے امتی تھے، کس قدر یا اللہ ان لوگوں نے آپ کا قرب حاصل کیا. اے اللہ، ہمیں بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں بھی یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو اپنے پورے وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بالخصوص زبان کی اور شرمگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائیے، نگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائیے، کانوں کی حفاظت نصیب فرمائیے. گناہ اور برائیوں سے ہم سب کو یا اللہ، پوری امت مسلموں کو یا اللہ حفاظت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے. اے الہ العالمین، رزق حلال عطا فرمائیے، صدق مقال عطا فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، مسلمان نے عالم کی بھی حفاظت فرمائیے، مدد اور نصرت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے، پوری امت مسلموں کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے، رشتوں کے سلسلوں میں آسانیاں پیدا فرمائیے، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، تمام ضرورتوں سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، بزرگان دین کے فیوز اور برکات کو ہم سب میں اللہ بانٹ دیجیے، ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ مبارک لمحات ہیں یا اللہ، دن گیا رات کا آغاز ہوا، ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں بخشا بخشایا بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ساری ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے حفاظت چاہی ہم سب کو بھی ان تمام شرور و فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ان مبارک لمحات میں ہم سب کو مستجاب و دعوات بالخیر بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔